حیا علی السلام.
الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ھدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لدي والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أحدناه وأفضل ساح من صحبناه وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أرضا من من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرها لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا مستقر هذا يا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأدها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. خطبہ اول کے آغاز میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزار بھائیوں کو اللہ کے تقوی کو زندگی میں اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت و سفارش کرتا ہوں. یہ وہ وصیت ہے، یہ وہ نصیحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ کئی مقامات پر ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے. انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی تقوی الہی پر منحصر ہے. اسی طرح آئمہ معصومین علیہم السلام، علماء ربانی و فقہ و علماء و مجتہدین اپنے مختلف بیانات میں اس تقوی کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہیں. تقوی یعنی گناہ نہ کرنا، تقوی یعنی امر الہی کو زندگی میں جگہ نہ دینا، تقوی امر الہی کو جگہ دینا، تقوی یعنی وہ بصیرت یعنی وہ نگاہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں حلال و حرام سمجھ میں آ جائیں، قدم اٹھائیں تو دیکھیں حلال ہے یا حرام، آنکھیں جو چیز دیکھ رہی ہیں دیکھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، کان جو بات سن رہا ہے، زبان جو کلام کر رہی ہے، ہاتھ و پیر جو عمل انجام دے رہے ہیں، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. ایک مومن انسان کا تو شہراہ اس کا زاد سفر اسی تقوی سے عبارت ہے. ایدان محترم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں خطبے کے بارے میں ارشاد فرماتے، خطبہ جمعہ نصیحت کا دن ہے، خطبہ جمعہ کے جب امام جمعہ آئمہ معصومین کی تأسی و پیروی میں اپنے آپ کو اور جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کو تقوی کی جانب ان کی توجہ کو مبذول کراتا ہے. بقول حضرت آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں یاد ہے حوض علم قم میں جب وہ خطبہ دیتے تھے تو واقعاً ان کے خطبے کا ایک اثر ہوتا تھا. صاحب عمل، صاحب نفس پاکیزہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے خطبات کا اثر ہوتا ہے. خداوند عالم ہمیں عمل کرنے والوں میں سے قرار دے تاکہ ہمارے خطبات ہم پر بھی اور آپ پر بھی اور دل پر اور نفس پر اثر انداز ہو سکیں. جن اور چیزوں کی سفارش کی گئی ہے اپنی زندگی میں کہ ہم ان کی رعایت کریں، ان کا خیال رکھیں، وہ ہے شکر عزیزان گرامی، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سخت تنگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ شکر کیا ہے؟ اگر یہ شکر نہ ہو تو انسان کی زندگی بے چینی کا شکار ہو جائے گی۔ اگر یہ شکر الہی نہ ہو، اگر خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے کا جذبہ انسان میں نہ ہو، تو انسان در حقیقت اپنے منعم سے، اس نعمت دینے والی ذات سے منہ موڑ لے گا، اور آہستہ آہستہ شکر کا ادا نہ کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان خدا کی یاد کو یکسر فراموش کر دے۔ شکر ہے اس مادی زندگی کے اندھیروں میں جو ہمیں خدا کی جانب سفر کی راہیں دکھاتا ہے، شکر ہے اس مادی زندگی کی ظلمت میں جو ہمیں خدا کی جانب متوجہ کرتا ہے، شکر ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے امر سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک ہمارے رنگ، ہمارے کاموں میں رنگ خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ لہذا وہ مشہور معروف آیت سورہ ابراہیم کی کہ جس میں ارشاد ہوا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اے میرے بندو اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً اور حتماً میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور پھر کہا ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نعمت میں کمی آ جائے گی، شکران نعمت کو نعمت میں اضافے کا سبب قرار دیا، لیکن کفران نعمت کو عزیزان گرامی عذاب شدید کا باعث قرار دیا ہے۔ یہ شکر کیا ہے؟ آٹھ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتیں یاد کی ہیں کہ جس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے فہرستوار پڑھا ہوں۔ اتحاد اور اتفاق کی نعمت کو خدا نے سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 103 میں نعمت کہا ہے۔ آزادی کو سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں نعمت کہا ہے۔ دشمن کے خطرے کو دور کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی 11ویں آیت میں پیش کیا ہے۔ ہدایت کو بندگان خدا تک پہنچنے اور ان کے بہرمند ہونے کو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح غیبی امداد کو جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی اور قوموں کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں مرقوم فرمایا ہے۔ اسی طرح عزت و فضیلت کو، سربلندی و سرفرازی کو سورہ بقرہ کی 47ویں آیت میں در حقیقت خدا نے مزین فرمایا ہے۔ اور نبوت کو، یعنی امامت و نبوت یعنی ہدایت کو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تقریباً 7-8 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کے کفو ہم پلہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی دہلیز پہ آتے ہیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ اور ان کی احادیث سے اپنی زندگی کو نورانی کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بہت ہی قیمتی نکات نظر آتے ہیں کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام حقیقت شکر کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ واقعاً یہ جو ہماری یہاں برکت نہیں ہے، پیسہ ہے برکت نہیں ہے، وقت ہے وقت میں برکت نہیں ہے، اولاد ہے اولاد میں برکت نہیں ہے، بے چینی ہے، اسٹریس ہے، اور اسی قسم کی اعصابی بیماریاں ہیں جو روز بروز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دامنگیر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ انسان لالچی ہو گیا ہے، انسان حریص ہو گیا ہے، انسان قانع نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس جانب نگاہ بڑھا رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عزیزانی گرامی، یہ ہرس، یہ لالچ، یہ خدا کی نعمت و شکر نہ کرنا انسان کو اعصابی طور پر بیمار کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے کلام میں بد کلامی کے عنصر نظر آتے ہیں، یہ جو ہماری بول چال میں در حقیقت نازیبہ کلمات آتے ہیں، یا ہمارا سوشل بیہیویئر، ہمارا اجتماعی رویہ اور سلوک اور اخلاق جو بگڑتا چلا جا رہا ہے ہماری اپنی نادانی و جہالت کی وجہ سے، یہ دشمن کے میڈیا کی وجہ سے، یہ در حقیقت کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان شاکر نہیں ہے، انسان شکر گزار نہیں۔ عزیزان گرامی، اور یہی وجہ ہے آئیے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں حقیقت شکر کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد مبارک ہے شکر النعمت اجتناب المحارم. دیکھیے چھٹے امام، امام صادق کون؟ مؤسس و بنیان گزار مذہب تشیع و مذہب جعفری. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ شکر نعمت ادا کرنا چاہتے ہو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ کرو گناہوں سے دوری اختیار کرو. ہم کیا ہیں؟ نعمت ملی نہیں، ابھی پتہ چلا انعام نکلنے والا، انکریمنٹ نکلنے والا ہے، فلاں فنکشن ہوگا، فلاں گانے کی محفل ہوگی، فلاں گناہ ہوگا، فلاں لباس خریدا جائے گا اپنی بیوی بچوں کے لیے، ایسا لباس جو تنگ لباس ہے، باریک لباس ہے، چست لباس ہے. انسان اپنے گھر والوں کے لباس پہنا رہا ہے، حلال کمایا ہے لیکن حرام میں خرچ کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا. امام کہہ رہے ہیں شکر نعمت ادا کرنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ اجتناب المحارم، گناہوں میں خرچ نہ کرو، گناہوں سے اجتناب کرو. یہ جسم میرے پاس امانت ہے، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ نفس، یہ خیال، یہ ذہن و قلب امانت ہے میرے پاس عزیز جان گرامی. یہی وجہ ہے کہ اگر درست استعمال کروں تو میری یہی اعضائے بدن روز قیامت میرے حق میں گواہی دیں گے. خداوندہ گواہ رہنا، اس سے ہم، اس نے ہم سے اطاعت کرائی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان اعضائے بدن کو میں گناہ میں استعمال کروں تو سورہ یاسین کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ تو پیر گواہی دے گئے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ و پیر گواہی دیں گے. لہذا صرف اس مال کے لیے شکر نہیں کہ جو ہم کما رہے ہیں. جناب میرا مال میری مرضی، آج کل یہی ہے نا، میرا بدن میری مرضی، میرا مال میری مرضی. نہیں عزیزہ، لیکن مرضی آپ کی نہیں ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے. لہذا اللہ کی امانت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جیسے اللہ والے کہتے ہیں. اور پھر امام کہتے ہیں وہ تمام شکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین، اور تمام شکر کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر نعمت کے ملنے پہ کو الحمدللہ رب العالمین، خداوندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے در حقیقت مجھے نعمت ادا کی ہے. اور اسی لیے علماء اخلاق نے شکر کے تین درجات بیان کیے ہیں عزیزان گرامی. شکر قلبی، یعنی دل سے نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھنا، جو بھی نعمت آئی ہے. سمجھیں آپ یہاں صحیح سالم بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ اسپتالوں میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، مصنوعی سانس ہے، کھا نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گی، یہ نعمت ہے. اٹھتے بیٹھتے دل سے یاد کریں یہ خدا، یہ تیری نعمت ہے. چل رہے ہیں، پیروں میں درد نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کریں. کوئی بیماری نہیں، خدا کا شکر ادا کریں. دوسری چیز کیا ہے؟ شکر لسانی، یعنی زبان سے شکر انسان ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین، شکر للہ. اسی لیے سجدہ آخر جو مستحبات میں واجب ترین سجدہ ہے، مستحبات میں واجب ترین سجدہ ہے، جب بندہ اپنا سر رکھتا ہے سجدہ شکر کے لیے تو خدا کیا کہتا ہے؟ سل عبدی حاجتک، اے میرے بندے اپنی حاجت کا سوال کر، میں تجھے آن واحد میں عطا کروں. اس میں کیا ذکر ہے؟ کم سے کم تین مرتبہ شکر للہ، شکر للہ، شکر للہ. خدا تیرا شکر کہ تم نے نماز کی توفیق دی، مجھے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دی، اس محبت پر قائم رہنے کی توفیق دی. عزیزان گرامی، اور اسی طریقے سے ہمیں دوسری جگہ مولا کائنات کا قول ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں شکر کل نعمت الور او اما حرم اللہ، شکر نعمت یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، عزیزان گرامی ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے اجتناب کرو. اور ایک اور روایت چھٹے امام سے نقل کروں کہ سب سے عظیم ترین نعمت کون سی ہے. مختلف نعمتیں نا زندگی میں، کس کو عظیم کہیں، کس کو بڑا کہیں، توجہ رکھیے گا. امام فرما رہے ہیں کہ مانم اللہ علی عبد، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا ہونا چاہیے، خدا پرست موحد انسان. تمہارے دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. القلب حرم اللہ ولا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سکونت مت دو. دیکھیں یہ ہیں آئمہ کے وہ نورانی ارشادات. اور پھر مولا علی سے پوچھا گیا، یا ہم آج کی زبان پوچھے، مولا علی بتائیے کہ افضل ترین نعمت کون سی ہے. پہلی نعمت میں نے بتائی چھٹے امام کی، وہ کیا ہے؟ کہ تمہارے دل میں اللہ یکون فی قلبہ مع اللہ احدن، کوئی ایک بھی نہ ہو تمہارے، یعنی خالص خدا کے لیے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. زندہ مرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر امر اللہ کے لیے ہو, اللہ کے لیے خلوص سے ہونا چاہیے. آئیے مولا علی سے پوچھیں, مولا علی مختلف نعمتیں ہیں کس کو بڑا کہیں؟ مولا علی کی خوبصورت حدیث ہیں. مولا علی فرماتے ہیں, انا من النعم سے اتل مال. نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ مال کی فراوانی, پیسہ آ جائے, کسی کے محتاج نہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. پھر فرماتے ہیں یہ بھی نعمت ہے, لیکن اس سے بڑی بھی ایک نعمت ہے. مولا کہہ رہے ہیں گریجولی دیکھو, اوپر نیچے کی طرف مت جاؤ, اوپر کی طرف دیکھو. دوسری چیز کیا ہے؟ افضل من صحت المال صحت البدن. بدن سالم ہے, صحیح سالم ہو, اپنے چل اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہو, اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے. بہت سے افراد ہیں جن کو جن کی یادداشت چلی جاتی ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. نعمت ہے عزیزان گرامی, بدن کی صحت نعمت ہے. اور پھر مولا فرماتا افضل من صحت البدن تقوی القلب. یہ ہے علی کے مکتب کا وہ خلاصہ کہ بدن سے زیادہ, بدن اچھا ہے بہت اچھا ہے, بدن بیماری بہت اچھا ہے, لیکن کوشش کرو کہ تمہارے دل میں بھی کسی کے لیے بغض و برائی نہ ہو, حسد نہ ہو, مومنین کی نسبت نفرت نہ ہو, عداوت نہ ہو, دشمنی نہ ہو کسی کے نزدیک, دل گناہوں سے پاک ہو, دل میں شیطان نہ ہو. عزیزان گرامی, الغرض یہ کہ اہل بیت علیہم السلام در حقیقت اس طریقے سے ہمیں شکر کی جانب متوجہ کرتے ہیں, اور بے شمار احادیث ہیں, لیکن صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کو جو اس نے ہمیں دی ہم استعمال کریں, لیکن ریا کے لیے نہیں, شو آف کے لیے نہیں, بلکہ حقیقتاً خدا کی نعمتوں کو اس لیے استعمال کرے, خدا نے دی ہیں تاکہ ہم اس کو استعمال کریں, اس کی حمد و ثنا بجا لائیں. عزیزان گرامی, اور آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ جب یہ دیکھو نعمتیں آ رہی ہیں, مسلسل نعمتوں کو نزول ہے, اور تمہاری بندگی میں اضافہ نہیں ہو رہا, تم سر نہیں جھکا رہے, تم شکرن 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 نہیں کہہ رہے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمت کے ریپنگ پیپر میں عذاب ہے, عذاب ہے. ایک حدیث کا خلاصہ بیان کرو, ایک شخص نے آگے امام سے کہا مولا بتائیے یہ نعمتیں مل رہی ہیں, یہ کوئی خرابی کی بات تو نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں, اگر استدراج نہیں ہے تو پھر خرابی نہیں ہے نعمتوں میں. استدراج کیا ہے؟ گریجولی تنزل, اوپر سے نیچے آنا, یعنی انسان نعمتوں کو لے حرام میں استعمال کرے, نعمتوں کو لے وہاں استعمال کرے جہاں نعمت استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہی استدراج ہے. نعمت ملی میں خوش ہو, نعمت ملی ہاں من فضل ربی, گھر پہ لگایا ہوا ہے, لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے جی؟ عزیزان گرامی, یہ ہے استدراج. استدراج یعنی درجہ بدرجہ تنزل, جسے کہ ایلیویٹر ہوتی ہے نا, اوپر سے نیچے آتے ہیں, کھڑے ہو جائے تو خود بخود لے کے آ رہی ہوتی ہے. بعض نعمت ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں, وہ نعمتیں وحشی جانور کی مانند فرار کر جاتی ہیں, اور انسان جو ہے تنزل کی طرف. لہذا کوشش کریں کہ جب بھی نعمت ملے خدا کا شکر ادا کریں. کوشش کریں, ان کا حق یہ ہے کہ کم سے کم شکر یہ ہے, جس کو حقیقت شکر کہا ہے, کہ اسے گناہ میں استعمال نہ کرے, اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے نہ زبان کھولے نہ ہاتھ پھیلائے. اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا ہر وقت لوگوں کے سامنے روتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم بیچارے ہو گئے. نہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. شکر کریں, خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ ہمیں نعمت زیادہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور ان کی صحیح قیمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام رب الأرباب. وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد أنت الله لا إله إلا أنت الكليم المتكرم والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد أبايا لخلقك المؤدي عن نبيك وبارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي أنعامك إنك خير المنعمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اس خطبہ دوم کے آغاز میں بھی دوبارہ اپنے آپ کو اور آپ کو تقویٰ کی وصیت و سفارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، اور جو اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے خدا اسے زمین گیر نہیں ہونے دیتا. اس خطبہ دوم میں عزیزان گرامی بہت سارے مطالب ہیں، لیکن دو عظیم مناسبتیں اور نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں محدود وقت میں. ایک عالمی حالات ہیں کہ جس کا اثر اور نتیجہ پاکستان پر اور پاکستانی سیاست پر بھی ہے، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اور وہ ظالم و جابر حکومتوں کی جانب سے عالم اسلام کی سپاہ کے عظیم کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی شہید، اور اسی طرح حشد الشعبی کے نائب معاون ابو مہدی المہندس اور ان کے رفقار کی مظلومانہ شہادت ہے. ہمیں شہادت کی تعزیت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فردوس شریف کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہدا کی راہ کو باقی رکھنے اور ان کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر کے ساتھ، یہ شہادت جو در حقیقت کچھ جسموں کا ہمارے درمیان سے ختم ہو جانا ہے، کہ جس کے لیے دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جسموں کو مار دینے سے پیغام رک جاتے ہیں، جسموں کو قتل کرنے سے آوازیں دب جاتی ہیں، لیکن نہ اس نے اسلام کو سمجھا ہے نہ اس نے کربلا کو سمجھا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. اور یہ کربلا والوں کا درس ہے کہ جنہیں زنجیر پہنا کر رسن بستہ کر کے بھی یزید جو ہے وہ شکست کھا گیا تھا. ان شہادتوں سے در حقیقت ایک مجاہد ہمارے درمیان سے گیا ہے، عالم اسلام کی سپاہ کا عظیم کمانڈر ہمارے درمیان سے چلا گیا. اس کی تعزیت بھی عرض ہے اور اس کی مبارکباد بھی عرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے، جیسے کہ آئمہ نے فرمایا، شہادت افتخار ہے، فخر کی بات ہے. ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنے والے ہیں. اس بنا پر شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے رفقا کی شہادت بہت بڑا پیغام رکھتی ہے. چند نکات کی صورت میں بہت تیزی کے ساتھ میں وہ نکات عرض کر رہا ہوں کہ کیا فائدہ ہوا اس شہادت سے. دشمن، سب سے پہلی بات ہے کہ دشمن کا جو ہیبت تھی، جو روب و دبدبہ تھا، وہ خاک میں مل گیا. جس طریقے سے اسلامی نظام نے اور نائب امام زمانہ حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہ ای دامت برکاتہو نے بنفس نفیس در حقیقت عمل کر کے قدم بڑھا کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ سب پاور تم نہیں ہو, سپر پاور وہ ہے کہ جس کے سائے میں ہم جی رہے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اپنے نہیں بیگانے, خود یورپین اور امریکن مفسرین اور تجزیہ نگار اینالائز کرنے والے افراد یہ لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, ان کی ٹی وی شو ٹاک میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے قاسم سلیمانی کو مار کر, اور ہم نے اس جنگ کا آغاز کر دیا ہے کہ جس کا خمیازہ ہمیں ہر صورت میں ادا کرنا ہوگا اور ہمیں شکست کھانی ہوگی. یہ ان کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آج کا ایران وہ نہیں ہے جو 1980 میں تھا کہ جب تم نے صدام کے ساتھ مل کر اس پہ جنگ مسلط کی تھی, جب وہ خالی ہاتھ تھا تو 8 سال اس نے جنگ کا مقابلہ کیا ہے. آج ایران کئی گنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے حضرت امام زمانہ کی عنایات سے, اسلام کی تاثیر و پیروی میں, اور ولایت ہے مولا علی علیہ السلام کے سائے میں. ایران کو آج وہ طاقت تو قدرت حاصل ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں بھی لرزہ بر اندام ہیں. لہذا ان کی ہیبت خاک میں ملی ہے, ان کا غرور خاک میں ملا ہے کہ پیغام دیتے رہے کہ ہم نے تمہارا ایک جنرل مارا ہے, تم ہمارا ایک جنرل مار دو. آئیے کوئی بات ہوئی ایدانی گرامی. دوسری جانب روحانیت و معنویت کو اس پوری قوم میں پوری دنیا میں زندہ کر دیا. وہ شہادت جس کو تم دباتے رہے پوشیدہ کرتے رہے اس کو برملا کر دیا ان شہادتوں نے, اور کہا یہی ایک خوف تھا مرنے کا, آؤ ہم موت کو گلے لگاتے ہیں. اور پوری دنیا میں جتنے بھی فرزندان توحید اور مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں سب میں ایک نئی روح پھونکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مرنے سے نہیں ڈرتا, اور سب اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جو ہے وہ آگے آگے نظر آ رہے ہیں. تیسرا فائدہ وہ یہ ہوا کہ ایک معنویت اور روحانیت کی فضا قائم ہوئی ہے. وہ ممالک جہاں پر ان شہدا کے جنازے وہاں سے گزرے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود پاکستان میں گزشتہ اتوار کو آپ نے دیکھا کس طرح کراچی کے عوام نے زن و مرد, کوچک و بزرگ, علماء, زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد آئے, خود آئے, کسی کی دعوت پہ نہیں آئے. انہوں نے آ کر کلمہ حق بلند کیا, انہوں نے آگے بتایا ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں حق ہے, اور منظم طریقے سے ایک پرامن میسج دیا دنیا والوں کو. وہ معنویت کی فضا, وہ شہادت کی فضا. دوسری چیز, ایران و عراق میں جو پوری کوشش کی جا رہی تھی سعودی پیسے کے ذریعے سے, امریکی اور اسرائیلی تھنک ٹینکرز بیٹھ کر در حقیقت جو پلاننگ کر رہے تھے, منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ان کو لڑاؤ, گزشتہ 2 مہینے پرانے واقعات ہوں کربلا کے, نجف کے, سامرہ کے, بغداد کے, ناصریہ کے, ان کو اٹھائیے, ان کے پیچھے یہی چیز نظر آئے گی, ان کو آپس میں لڑاؤ, ان کو ڈیوائیڈ کرو. اور پھر ایران میں بھی اسی طرح شام اور لبنان میں بھی اسی قسم کی کوشش کی گئیں, ان سب پر ان شہادتوں نے در حقیقت ایسا پانی ڈالا ہے کہ آگ بجھ گئی ہے, اتحاد کی فضا قائم ہو گئی ہے. وہ ایران و عراق جس کو لڑانے کے لیے انہوں نے 3 سال سے اربعین کے موقع پہ پلاننگ کی تھی, لوگوں کو خریدا تھا کہ تم جا کر مصنوعی جنگ ایجاد کرو شیعہ سنی کے درمیان, شیعوں کے درمیان, وہ سب ان شہادتوں سے ختم ہو گئی ہے عزیزانی گرامی. یعنی داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی دونوں سطح پر اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال کے ان شہادتوں نے. دوسری جانب جتنے بھی مبصرین خواہ پاکستان کے ہوں, تجزیہ نگار یا دنیا میں بڑی طاقتوں سے وابستہ ہوں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تشیع کا حقیقی چہرہ کھل کے سامنے آیا ہے. اور سابقہ جو وزیر خارجہ تھے, میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں کہ 80 مارے یا 8 مارے, مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جنگ عظیم دوم کے بعد سے لے کر آج تک کسی نے امریکہ کا مقابلہ نہیں کیا. اگر کوئی آج مقابلہ کرنے والا ہے امریکہ کا, اگر آج کوئی امریکہ کے سامنے اپنا علم بلند کرتا ہے, اگر کوئی امریکہ کے سامنے جہاد کی بات کرتا ہے, اگر کوئی امریکہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے, اگر کوئی امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے, وہ صرف اور صرف علی والے ہیں دنیا میں جن کا علم آج ایران اسلامی کے پاس ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ تشیع کا حقیقی چہرہ کھل کے سامنے آیا ہے. اور پھر وہ نام نہاد طاقتیں جو مسلسل کوشش کر رہی تھیں کہ اپنا ہوا بٹھائیں, طاقت کا, اسلحے کا, ٹیکنالوجی کا, میڈیا کا, اس کا جنازہ نکل گیا. آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی امریکی صدر کی, کیا لب و لہجہ تھا, کیا خوف طاری تھا, صرف الزام تراشیوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکا. کئی گھنٹے تک وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ خاموش رہی, سن ہو گئی تھی, خاموش ہو گئی تھی. کیوں؟ سمجھ میں نہیں. آل از ویل کا نعرہ لگانے والے ایسے ہوتے ہیں, اگر کوئی نقصان نہیں ہوا تو تم اتنا دم ہوتا, تم سچے ہوتے تو آنے واحد میں ان ہوائی اڈوں کا اور ان تمام بیسوں کا رخ کھول کر میڈیا کو دعوت دیتے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا. کئی گھنٹے تک در حقیقت اس کو چھپایا گیا. لہذا ایزنی گرمی یاد رکھیے گا کہ اس شہادت نے در حقیقت وہ عزم و حوصلہ عطا کیا ہے. اس لیے کسی مبصر نے کہا تھا, زندہ شہید سلیمانی اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اپنی شہادت کے بعد خطرناک ہو گیا ہے. اس لیے کہ شہادت مرنے کا نام نہیں ہے. شہادت در حقیقت اپنے پیغام کو خون کی فراوانی کے ذریعے سے, خون کو نثار کر کے اسے امت کی رگوں میں دوڑانے کا نام ہے. محاذ حق کی فتح ہوئی ہے عزیزان گرامی. جہاں پر بھی بیدار ضمیر انسان موجود ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ حق کہاں ہے. ہماری خفیہ ایجنسیز بھی جانتی ہیں, ہماری پاک فوج بھی جانتی ہے, بیلسٹک میزائل کا حملہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. 40 کے قریب بیلسٹک میزائل جو دفاع کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں, آپ اس کو جا کے سرچ کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا بیلسٹک میزائل ہے کیا, کس بلا کا نام ہے. اور یہ وہ بیلسٹک میزائل تھے جن کو ابھی تک ایران نے منظر عام پر نہیں کیا تھا, ان کو چھپا کے رکھا تھا. اور پہلے کہہ چکے رہبر معظم, ایسی کئی ٹیکنالوجیز ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی چھپا کے رکھا ہے, جب وقت آئے گا تو اسے ظاہر کریں گے. توجہ رکھیے گا. تو محاذ حق کی فتح ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ادھر جرمنی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوجیں نکال رہے ہیں, ادھر اسرائیل کی ہوا نکل گئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس معاملے میں نہ گھسیٹو. دوسرے اتحادی ممالک اپنی فوجوں کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں داخل نہ کیا جائے, اس معاملے میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے. حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس وقت حق کی فتح ہوئی ہے. اور پھر ظلم و جنایت اور ستم کی وہ داستان جسے تم رقم کرتے رہے, عراق کو اپنا غلام سمجھتے رہے, ایران کو اپنا غلام سمجھتے رہے, ان شہادتوں نے در حقیقت ان تمام افکار کو لگام دی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عراق ہمارا در حقیقت خادم ملک ہے, ہمارا نوکر ہے. اور آپ نے دیکھا فوراً ہی عراقی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی کہ عراقی افواج کو ہم اختیار دیں گے, اور جتنی بھی افواج ہیں بشمول امریکی افواج, ان سب کو کیا ہے, یہاں سے نکل جانا چاہیے, انخلا ہونا چاہیے. اور اس پر آپ نے امریکہ کی برہمیں سنی اور ان کا بیان سنا. الغرض یہ کہ یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد باقی رکھیں. تیسری عالمی جنگ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک طرح سے بعید بھی ہے, ایک طرح سے بعید بھی نہیں. وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے, میں اس بحث میں وارد نہیں ہوں گا کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی تو کیوں کر ہوگی, نہیں ہوگی تو کیوں کر ہوگی. اس کے اپنے اپنے دلائل ہیں, پازیٹیو نگیٹو بھی, میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا. لیکن خطے کی جو صورتحال ہے اور خصوصاً پاکستانی صاحبان اقتدار اور حکمرانوں کا جو رویہ ہے انتہائی مایوس کن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری حکومت کو کھل کر بولنا چاہیے تھا, کھل کر حمایت کرنی چاہیے تھی. ہمارے میڈیا نے کسی حد تک اس چیز کو بیان کیا ہے, لیکن ہماری حکومت کے رویے نے, ہمارے وزیر خارجہ نے ہمیں بہت حد تک مایوس کیا, اور ہمیں بہت زیادہ امید بھی نہیں تھی. لیکن ایک طرف آپ جب امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ جب امت کو یونائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت آپ ایک طرف داعش سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. یہ قاسم سلیمانی کون تھا؟ یہ داعش کا راستہ روکنے والا تھا. اگر عراق میں داعش کا کالا کاما نہ کیا جاتا تو آج پاکستان میں گلی کوچوں میں داعش نظر آتی ہے آپ کو. وہ جہاں ایران کے لیے سوچتا تھا, جہاں عراق کے لیے سوچتا تھا, جہاں شام و لبنان کے لیے سوچتا تھا, جہاں امت مسلمہ کے لیے قاسم سلیمان سوچتا تھا, وہاں پہ وہ پاکستان اور کشمیر کے لیے سوچتا تھا.
یہ غیر جانبدار کا جو آنچل آپ نے اوڑا ہوا وزیر خارجہ صاحب، ہم غیر جانبدار رہیں گے، یہ زنخوں کی طرح، یہ زنانوں کی طرح بیان دینا کہ فلاں بھی خوش ہو جائیں فلاں بھی خوش ہو جائیں، یہ زنانہ حرکتیں چھوڑ دیجئے، یہ زنانہ حرکتیں چھوڑ دیجئے، مردوں کی طرح آئیے، مردوں کی طرح کلام کیجئے، مردوں کی طرح حق کی پاسداری کیجئے، مردوں کی طرح حق گوئی کا پیغام دیجئے۔ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ آپ کو در حقیقت اس قدر کاسا لیسی کی عادت نہیں ہونی چاہیے سعودی حکمرانوں کی، کہ جب پوری دنیا کوالالمپور میں جمع ہو رہی تھی آپ یوٹرن لے رہے تھے، جب پوری دنیا جمع ہو رہی تھی تو آپ گوشہ نشین ہو رہے تھے، جب پوری دنیا در حقیقت ایک بات کہنے جا رہی تھی تو آپ جو ہیں وہ کچھ اور، کسی اور کے کہنے پر جو ہے اپنی ترجیحات کا تعین کر رہے تھے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے ارباب اقتدار کے لیے ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہ جن کے پیر چاٹ رہے ہیں وہ خود امریکہ کے غلام ہیں، وہ خود امریکہ کے مرہون منت ہیں، ان کی اقتصاد خود امریکہ کی وجہ سے چل رہی ہے اور بہت زیادہ نہیں چل سکتی، بہت زیادہ حالات جو خراب ہیں یو ای کے، مڈل ایسٹ کے، وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس وقت امریکہ خطرے میں ہے، امریکہ کی معیشت خطرے میں ہے، بہت زیادہ نہیں چلنے والی ہے۔ لہذا آپ ان پر تکیہ نہ کریں عزیزان گرامی، کہ جو در حقیقت خود پہلے ہی کسی پر تکیہ کر رہے ہیں۔ عزیزان، بس اسی پہ اکتفا کروں، وقت پورا ہو گیا، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار کھل کر اس شہادت کی حمایت کریں، اس محاذ حق کی حمایت کریں اور پاکستان کی سرزمین کو، دیکھیں یہ ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین کسی اسلامی ملک کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ پاک فوج نے بھی اسی کا احترام رکھا اور اسی بات کو ثابت کیا، اور تمام میڈیا پر یہ بات سامنے آئی کہ شیعہ علماء نے یہ بات اٹھائی تھی، تشیع نے یہ بات اٹھائی تھی، ہم پاکستان کے لیے بہتر سوچتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف، خصوصاً اسلامی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ایجنسیز جانتی ہیں، پاکستان آرمی جانتی ہیں قاسم سلیمانی کون تھا، کیا تھا، کیا چاہتا تھا، باقی چند لوگ جو شور کر رہے ہیں یا سعودی رضا خوار ہیں یا بڑی طاقتوں کے کہنے پر اینکر پرسن بیٹھ کے زہر اگل رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا ان کو ہدایت دے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی اگر بقا ہے تو وہ اسلام کی پیروی میں ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ لہذا پاکستان کو سوچنا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ایسا نہ ہو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ آپ کو دودھ سے ایسے نکال کے پھینک دیا جائے جیسے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور دوسری ایک اور بہت عظیم مناسبت ہے، وقت نہیں بچا، صرف تذکرہ کروں گا، وہ شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب زہرا کی شہادت ایک بہت بڑا عبرتناک واقعہ امت مسلمہ کے لیے کہ رسول کی اکلوتی صاحبزادی کہ آج تک ان کی قبر پوشیدہ ہے، کیا مسلمان کو سوال نہیں کرنا چاہیے کہ رسول کے 75 یا 95 دن جناب زہرا کیا مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے۔ کل روز شہادت جناب زہرا تھا، یہ 2-3 دن ایام شہادت ہیں، یہ فاطمیہ اولا ہے، فاطمیہ ثانی 13 جمادی الثانی کو آئے گی، ان دونوں تاریخوں کا احترام رکھیں، اپنی خوشیوں کو ترک کریں، ان سے موالات کریں، ان سے محبت کریں، ان سے مودت کریں، عزائے فاطمی کے لیے فرش ادا بچھائیں، ماتم کریں، سینہ زنی کریں، اور خطبہ فدق میں موجود جو مطالب اور مآخذ موجود ہیں، جو نکات موجود ہیں، جو اشارات موجود ہیں، جو امت کی رہنمائی کے لیے ہیں، اس کے لیے چاہیے خطبہ، ذاکرین علماء نوحان شعرا کو چاہیے کہ ان کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جناب زہرا کے حقیقی شیعوں اور پیروکاروں میں سے قرار دے۔ خداوندہ حضرت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، خداوندہ ان شہادتوں کو ہم سے قبول فرما، ان شہادتوں کو امت مسلمہ کی سربلندی اور اتفاق کا عامل قرار دے، خداوندہ پاکستان کے، ایران کے، اسی طرح تمام مقامات مقدسہ کے جتنے بھی دشمن ہیں، خداوندہ ان دشمنوں سے ان مقامات کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے لیے راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ زدہ جتنے بھی علماء فقہ ہیں خصوصاً آیت اللہ اہل عظمہ سیستانی دامت برکاتہ اور آیت اللہ اہل عظمہ خامنئی دامت برکاتہ، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو طول عمر عطا فرما، مجاہدین اسلام کو سربلندی اور فتح و ظفر و نصرت عطا فرما۔ بار الہ ہم جب تک دنیا میں رہیں تیرے عبد خاضع بن کے رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا اہل بیت کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔